سورہ عذاب کے شروع میں خطاب کا انداز بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی اتق اللہ کہہ کر مخاطب کیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا ادب سکھلایا ہے کہ اللہ کے نبی کا نام لینے میں اللہ نے خود ادب کا لحاظ کیا ہے. آپ دوسرے پیغمبروں کے متعلق آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا کہ وہ ناظرین ہو یا ابراہیم, اور کہیں کہا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اور کہیں کہا کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اور کہیں کہا کہ قیل یا نوح بسلام منا. دیگر پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ نے یا نوح یا عیسیٰ یا موسیٰ کہہ کر پکارا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی اللہ نے یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا. دو تین جگہ پر نام آیا ہے لیکن وہ ایک مضمون کے تحت میں آیا ہے, جسے آدھی کے جو پڑھا گیا اس میں ایک آیت آئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, وہ اسی مضمون کے تحت میں آگے آ رہا ہے. اور کسی جگہ کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء, تو جہاں کہیں آیا خطاب کے عنوان سے نہیں آیا, وہ ایک مضمون کے تسلسل کی بنیاد پر آیا ہے. یہاں پر یہ ایک ادب سکھلایا گیا کہ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے. دوسری بات, زمانے جاہلیت کی جو تھی وہ تین قسم کے رسم تھے, اور تینوں قسم کے رسموں میں ایک بات یہ تھی, ان کا عقیدہ اور خیال یہ تھا کہ جو آدمی بڑا ذہین ہوتا ہے اور بڑا چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہے, اسی لیے اتنا ہوشیار اور چالاک ذہین ہے, یہ کہا جاتا تھا. اللہ نے اس عقیدے کی ترغیب فرمائی ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی بھی آدمی کے قلب میں جو ہے وہ سینے میں دو دل نہیں رکھے, ایک بات. دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی کسی لڑکے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو وہ زمانے جاہلیت میں وہ حقیقی بیٹے کی طرح شمار ہوتا تھا. جیسے حقیقی بیٹے سے متعلق احکام ہوتے ہیں, ایسے ہی اس سے بھی متعلق کوئی حکم لگایا کرتے تھے. مثلاً کیا, جیسے حقیقی بیٹا جو ہوتا ہے باپ کے انتقال کے بعد وراثت کا مستحق ہوتا ہے, اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے نگاہ نہیں کیا جا سکتا, یہ سب متعلق ہیں وہ منہ بولے بیٹے والے کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے. کوئی آدمی کسی کو لے پالک بنا لیا, متبنہ بنا لیا, منہ بولا بیٹا بنا لیا, تو اب گویا وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے. اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کی بیوی سے باپ نگاہ نہیں کر سکتا جو جس نے بیٹا بنا لیا ہے. یہ ایک رسم تھی. دوسری رسم یہ تھی کہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے, جس کو زہار کہتے ہیں, تو ماں بیوی جو ہے وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے, لیکن اسلام کے اعتبار سے جب زمانے جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے, ایسا کہے کہ تم میرے حق میں میری ماں جیسی ہو, تو وہ بیوی ان کے پاس ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. اسلام نے آ کر ان دونوں چیزوں کے متعلق احکامات بتائے کہ جو حقیقی مائیں ہیں وہ حقیقی مائیں ہی ہوتی ہے, ماہن نہ امہاتہم, اور یہ وہ لوگ جن کو تم اپنی ماں کہہ رہے ہو, بیوی کو جو تم نے ماں کہا ہے, تو وہ اس کی ماں نہیں ہوتی ہے, ماں تو وہی ہوتی ہے جو حقیقی ماں کہلاتی ہے. لیکن چونکہ ماں کے ساتھ تشبیہ دی ہے, اس کی تفصیل مجادلہ کے اندر ہے, 28 سفارے کے شروع میں ہے, تو اس میں احکام بتائے گئے کہ اگر چونکہ ماں کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس لیے وقتی طور پر حرام ہے, اور اس کا جب تک کفارہ نہیں دیا جاتا اس وقت تک اس کی حرمت ختم نہیں ہوتی, اور اس کے کفارے کی تفصیلات آگے ہیں. اور ایسے ہی جو بیٹا مو بیلا بیٹا کہلاتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں کہلاتا, اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید جو تھے وہ آپ کی خدمت میں آئے. آپ کو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو خرید کر تحفے میں دیا. حضرت زید بن حارثہ جو ہے اور ان کو لوگوں نے خرید پکڑ کر بازار اوقات میں لے جا کر فروخت کیا تھا, اور جو فروخت کر دیا تو وہ حضرت خدیجہ کے رشتے دار نے خرید کر حضرت خدیجہ کو دیا, اور حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, آپ نے اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا. جب سے ان کو بیٹا بنا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نسبت ہو گئی, تو لوگ ان کو زید ابن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس میں یہ کہا گیا کہ ادعوہم لآبائہم, کہ جو منہ بولے بیٹے کہلاتے ہیں ان کو ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ ہی پکارو, اور جو جس نے بنا لیا ہے اس کے نام کے ساتھ مت پکارو. تو ظاہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو نہیں تھے, اس لیے زید ابن محمد کہنا صحیح نہیں تھا. جب یہ آئے کہ نازل ہوئی تو پھر ان کو زید ابن حارثہ ہی کہا جانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا, تربیت کیا اور پھر ان کا آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد پھر اپنی فروغیزاد بہن کے ساتھ نکاح کیا. وہ سارے مسائل اس صورت کے اندر ہیں جو احکام سے بتا دے. چنانچہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید ابن محمد کہنا لوگوں نے چھوڑ دیا. تو حضرت زید جب یہاں لائے گئے تو ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ان کو لے جا کر فروخت کیا گیا اور فروخت کر کے جو ہے غلام بنا لیا گیا اور فروخت کر دیا گیا. تو ان کے والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ نے جتنی قیمت دی ہے اس سے آپ تھوڑی قیمت لے لیجیے اور لیکن زید کو چھوڑ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسا تو نہیں کر سکتا, قیمت تو نہیں دے سکتا. ویسے تم کہو تو مفت میں میں چھوڑ دوں ان کو. آپ ایسا کرنے والے بھی کب تھے کہ ان سے کوئی نفع کمائے یا مال کمائے. میں آپ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو مفت میں چھوڑ دوں, لیکن تم خود زید سے پوچھ لو کہ اس کی مرضی کیا ہے اس بارے میں. چنانچہ یہ ہے کہ باپ جب ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ چلنے تیار ہو یا یہاں رہنے کے لیے تیار ہو, تو حضرت زید نے کہا کہ میں تو یہیں رہوں گا, مجھے یہاں وہ شفقتیں اور محبتیں اور وہ عنایتیں ملی ہیں میں جس کا اندازہ نہیں کر سکتا. اس لیے جب وہ مجبور ہو گئے کہ ابھی چلنے والے نہیں ہیں تو چھوڑ کر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی شفقت ان کے ساتھ فرمائی اور یہاں تک کے بڑے ہونے کے بعد اپنی پھوپھیزاد بہن کے ساتھ نکاح فرمایا. اور اس میں یہ احکام ہے. اس سے پہلے غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. احزاب بڑی سخت کی مشکلات میں پیش آیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو کہ تم اس اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کہ ہر طرف سے حملے ہوئے اور اس میں تمہارے لیے پریشانی یہ تھی کہ ضاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر, تمہارے جو ہے آنکھیں باہر آ گئی تھی اور تمہارے کلیجے باہر آ گئے تھے اور بڑی پریشانی کے عالم میں تھے اور سخت مشکلات میں تھے. یہاں تک کہ بعض ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ساتھیوں پر ایسا حملہ ہوا کہ چار نمازیں آپ کی قضا ہو گئی اور اتنی بھی فرصت آپ کو نہیں ملی. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے ان پر بد دعائیں بھی کی تھیں اور اس موقع پر جو منافقین تھے وہ آپ بعض بہانے کر کے نکل گئے اور بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ دھوکے والا معاملہ تھا. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات کہی کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ایسا سخت غزوہ پیش آیا کہ اس میں مسلمان ہلائے دیے گئے اور سخت ترین انداز میں ہلائے گئے, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے ساتھ ان کو میں تبدیلی کر دی. لیکن بہرحال بہت مختلف صورتوں میں مشکلات کا اٹھانا پڑا. روکے اور فاقے کی حالت میں خندق کھودنے کی نوبت آئی اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب خندق کھود رہے تھے تو اس دوران ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں چٹان نکل آئی اور کھودنا اور اس کو توڑنا مشکل ہو گیا. جس گروپ کو اور جس جماعت کو وہاں آپ نے متعین فرمایا تھا ان میں سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی, تو آپ خود تشریف لے آئے اور آپ اس میں اتر کر آپ نے ضربیں لگائی اور اس چٹان کو توڑ دیا اور فرمایا کہ میں جب کبھی بھی ضرب لگاتا اور مار مارتا تو اس میں روم اور فارس کے اور یمن کے محلہ دکھائے گئے. ہر ہر ضرب پر تین مار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چٹان کو ختم کر دیا. اور تمت کریم ربک صدقا وعدلا مبدل لکلماتہ ہی پڑھ کر آپ نے جب یہ ضرب لگائی تو وہ چٹان چور چور ہو گئی اور راستہ چٹان بن گیا, خندق بن گئی. اور اس میں آپ نے یہ پیشین گوئی کہ فرمائی کہ روم فارس اور ایران کے محلات مجھے دکھائے گئے. جب یہ آپ نے بتایا تو مشرکین نے طعنہ دیا کہ ان کو اپنے بازو کی تو خبر نہیں ہے, اپنے ابھی کے تو حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہے اور یہ روم اور ایران اور روم فارس اور یمن وغیرہ کے خواب دیکھ رہے ہیں. طعنے بھی انہوں نے اس موقع پر دیے. لیکن جو لوگ مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ علماء المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مشرکین نے تو کہا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا وعدے کیے تھے وہ دھوکہ نکل آیا. اور لیکن جو سچے پکے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے اور سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ مشکلات کے بعد فتح اور کامیابی نصیب فرمائی اور مال غنیمت بھی اس موقع پر حاصل ہوا. جب مال غنیمت حاصل ہوا تو اس موقع پر صورتحال یہ ہوئی کہ ازواج مطہرات نے کچھ مطالبہ کیا کہ اب تو فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا, کچھ کشادہ دستی ہو گئی ہے, لہٰذا ہمارے خرچے میں نفقے میں کچھ کشادگی کی جانی چاہیے. اس لیے کہ وہاں تو زیادہ سے زیادہ فاقہ ہی چلتا تھا, اس لیے ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے نفقے میں اضافہ کر دیا جائے اور کشادگی کے ساتھ دے دیا جائے. تو یہ بات چونکہ ازواج مطہرات امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جس منصب پر فائز ہیں اور جس لیول کے ہیں وہ تقوی اور طہارت کے اعتبار سے, ان کے لیے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ ایزا والی بات تھی اور یہ تکلیف والی بات تھی اور یہ مناسب بات نہیں تھی کہ نبی کے گھرانے کے لوگ عورتیں جو ہے اس قسم کا مطالبہ کریں, یہ پسند نہیں آئی. جو لوگ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا اور کوئی غلط بات نہیں تھی, اپنے نفعے کا مطالبہ کر رہی تھی اور گویا گھر کی عورتیں مطالبہ کر رہی تھیں, نبی کی عورتیں بھی مطالبہ کریں تو کوئی مسئلے کے اعتبار سے کوئی ناجائز اور خلاف بات نہیں تھی. لیکن جس لیول کا گھرانہ تھا اور جس منصب پر وہ لوگ فائز تھے اس اعتبار سے ان کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی, یہ تکلیف دے والی بات تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, آپ جو ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی, آپ جو ہے اپنی بیویوں کو کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی زینت چاہتے ہیں تو تمہیں وہ دے دلا کر رخصت کر دیا جائے گا, چھٹی کر دی جائے گی, چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر تمہیں وَإِن كُنتُم تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی نعمتوں کی درکار ہیں تو پھر یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, نیکی اور بھلائی کرنے والوں کے لیے اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور پھر آگے یہ باتیں بھی تھی کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة, کہ اے نبی کی بیویوں اگر کوئی غلط بات تم سے ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ تمہیں یضاعف العذاب ضعفین, دوسروں کے مقابلے میں تمہیں عذاب دوہرا دیا جائے گا. اور وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, یہ ایک آیت نازل. اس طرح کے اعتبار سے اس آیت کو آیت تخیر کہتے ہیں. آیت تخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق لینے پر اختیار دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ طلاق نہ دیں, بلکہ یہ ہے کہ ان عورتوں کو اختیار دے دیں, اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہیں تو مال دے دلا کر ان کو رخصت کر لیا جائے, اور اگر نہیں, جس حالت میں فقر و فاقے کے ساتھ جو زندگی گزر رہی ہے اور جس حالت میں چل رہے ہیں اسی پر رہ رہے ہیں تو آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے لیے راضی کر کے رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسے خطاب فرمایا اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے, اگر تم اس سلسلے میں غور و فکر کر لو اپنے والدین سے اور جو ہے کہ وہ اگر رہنے پہ آمادہ ہو جائے تو رہنا, اور اگر وہ تمہیں مشورہ دے کے نہیں رہنا ہے تو مشورہ کر لینا اس بارے میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بغیر کسی سوچے سے سمجھے آپ نے یہ بات کہی کہ میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں, کہ رہنے نہ رہنے کے سلسلے میں ایسی بات نہیں ہے, میں ان سے مشورہ نہیں کروں گی, بلکہ یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کن جنت الدن اللہ و رسولہ, تو میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں. انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں اس بارے میں کوئی اپنے والدین سے مشورہ نہیں کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی اس رائے کو اور حضرت عائشہ کے اس خیال کو دوسری ازواج مطہرات سے بھی ذکر کر دیا. ازواج مطہرات نے جب حضرت عائشہ کا منشا دیکھا اور ان کا خیال دیکھا تو سب نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہیں. اب انہوں نے کسی لہٰذا بات ختم ہو گئی. تو اس میں یہ حکم اور احکام بیان کیے گئے کہ اگر کوئی بھی آدمی دونوں میاں اور بیوی کے درمیان ایسی کوئی بات پیش آئے تو بعض مرتبہ آدمی طلاق لینا نہیں چاہتا اور عورت طلاق لینا چاہتی ہے, تو مرد یہ کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اختیار دے دے. اختیار دینے کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک اختیار کی شکل یہ ہے کہ آدمی خود کہہ دے کہ تم اپنی ذات پر خود طلاق واقع کر لو. اگر آدمی نیت طلاق سے یہ کہتا ہے اور اگر عورت جو ہے اسی مجلس میں اختیار کر لیتی ہے تو ایک طلاق روایت اس پر پڑ جاتی ہے. اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ عورت پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور عورت پر موقوف کر دیا جاتا ہے کہ تم کو جس وقت سمجھ میں آئے کہہ دینا کہ مجھے طلاق دے دو, میں طلاق دے دوں گا. طلاق اپنے اوپر واقع کر لینے کا اختیار تم کو ہے, اور جس وقت تم کہو کہ میں طلاق دے دوں تو طلاق دے دیں. یہاں صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کے ساتھ یہی معاملے کی تھی کہ آپ نے ان پر چھوڑ دیا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں طلاق دے دوں. پھر آگے یہ بات کہی گئی کہ چونکہ نبی کے گھر کے لوگ ہیں اس لیے جس طرح ان کا عمل جو ہے ایک ایک عمل دوہرے عمل کا ثواب رکھتا ہے، ایسے ہی ان کا معمولی سا کوئی غلط اور فحش کام بھی جو ہے وہ دوہرے عذاب کا مستحق رکھتا ہے، کی استفاق رکھتے ہیں، یعنی دوہرا عذاب ان کے لیے، اس لیے کہ جس گھرانے کے ہیں تو اس کے اعتبار سے ان کا مرتبہ بھی ویسے ہی ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی بات، یہاں فاحشہ مبینہ ان سے کہا گیا، فاحشہ مبینہ سے مراد ایسی کوئی بری بات نہیں، بلکہ ایسی بات یہ ایک عام بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی ضمن میں جو آ سکتی ہے، جس سے اگویا اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، وہ بھی ان کے حق میں اگویا فحش بات اور گناہ والی بات ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ عام لوگوں کے اعتبار سے وہ فحش اور گناہ والی بات نہیں ہوتی، ایک جائز زمرے میں آتی ہے. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، ابرار جو کہلاتے ہیں، ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ابرار اور ایک ہے مقرب لوگ. مقربین کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے اور ابرار ایک عام قسم کے نیک لوگ ہوتے ہیں. تو جو لوگ ابرار کہلاتے ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے حق میں گناہ شمار ہوتی ہیں اللہ کے پاس. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں لیکن ان کے حق میں وہ چیز حدود جواز میں نہیں آتی، دوسرے کے حق میں وہ حدود جواز میں آتی ہے. اگر وہ دوسروں کے حدود جواز میں آنے والی چیز کو یہ لوگ اختیار کرتے ہیں تو بھی اللہ کے نزدیک وہ ناپسند ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے ان سے یہ کہا کہ جو چیزیں عام لوگوں کے حق میں جواز کے درجے میں آتی ہیں وہ تمہارے لیے گناہ کے درجے میں آتی ہیں. اس لیے کہ نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، مقرب لوگ ہیں، اور مقربین کی تھوڑی بات بھی اللہ کو ناپسند ہوتی ہے. وہ جیسے ایک بزرگ کا قصہ مشہور ہے کہ جب وہ انتقال کر گئے تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا لے آیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں توحید لے کر آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توحید لے کر آیا ہوں، تم ذرا اس رات کو یاد کرو جو دودھ والی رات تھی. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ان کو پیٹ میں درد ہو گیا دودھ وغیرہ پینے کی وجہ سے. تو کیونکہ بڑے مقرب لوگ تھے اور وحدانیت پر بڑے گویا اونچے مقام پر تھے، تو اس موقع پر تذکرہ کر یہ بات کہہ دی کہ پیٹ میں گڑبڑ شاید وہ دودھ پینے سے ہوگی. تو اب آپ یہاں آنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو وحدانیت کو لے کر آیا ہوں، اور یہاں وحدانیت کا صورت کیا ہے کہ اگر آپ پکے موحد ہوتے تو یہ بات نہیں کہتے کہ پیٹ میں گڑبڑ جو ہے وہ دودھ ہونے کی دودھ پینے کی وجہ سے ہو گئی. یہ کہتے کہ اللہ نے جو کیا وہ ہوا، ماشاء اللہ ہو کر عمر ہمیشہ رمے کل. تو وحدانیت تو یہ تھی، تو کیونکہ مقرب، حالانکہ وہ کوئی بری بات نہیں تھی، تذکرہ کر آدمی کہتا ہے کہ فلاں چیز کھانے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہو، جو عام لوگوں کے حق میں جواز کے درجے میں آتی ہے، لیکن مقرب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حق میں جو ہے وہ گناہ والی بات ہوتی ہے. تو تمہاری پکی وحدانیت کہاں سے ہوئی؟ تم نے ایک جگہ پر ذکر دیا کر دیا کہ دودھ کی وجہ سے ایسا اثر ہوا، تو اشیاء پر بھی تمہاری نظر چلے گئی. یہاں کی صورتحال ہوئی ہے. تو اسی لیے آپ چلتے ہوئے دیکھیں گے مولانا عبدالعزیز کے شیشے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے لوگ بڑے، جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے وسائل بھی الگ ہوتے ہیں. اس لیے عام آدمیوں کا معاملہ اور مقرب لوگوں کا معاملہ اور ایک جاہل آدمی کا معاملہ، ایک عالم آدمی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. جیسے ایک عام آدمی کے لیے کوئی چیز گناہ ہوتی ہے تو وہی چیز ایک عالم آدمی کے لیے اس سے زیادہ پکڑ کی چیز ہوتی ہے. آگے پھر ان محمد المومنین کے مقامات بتائے گئے، ان کا درجہ بتایا گیا کہ میں یقین تم گنا لذا رسول مغفین، اگر وہ عمل سارے کریں گے تو ہم ان کو دوہرا ثواب دیں گے، ایک ایک عمل پر دوہرا دوہرا ثواب ان کو دیں گے. اور پھر یہ ہے کہ وراثت میں رہا رزق کریمہ، اور ان کو احساس بھی دلایا گیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. انہیں تقیتن فلا تقطعنا بالقول، کچھ احکام بھی ان کو سکھائے گئے کہ جب کسی سے بات کرو تو اپنے قول کے اندر جو ہے اپنی بات میں نرمی اور نزاکت اختیار مت کرو، بلکہ ایسا کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی برائی کا خیال ہے تو وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے. فائد محل لگی تھی مرض، جس کے دل میں کوئی مرض ہے یعنی کوئی برائی کی چیز کا خیال آ سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک راستہ مل جاتا ہے. اس لیے عورت کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ وہ اجنبی سے بات کرنے میں نزاکت کا اور گویا ایسی اس طرح کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی آدمی کے دل میں کوئی برائی کا خیال ہو. یہ حکم تو ازواج مطہرات کو ہے، لیکن عموم کے اعتبار حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے سبھی عورتوں کے لیے ہے کہ کبھی کسی اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنے میں اتنی درستگی بھی نہیں ہونا کہ بدخلاقی ہو اور اتنی نرمی بھی نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے سننے والے کے دل میں کسی قسم کا کوئی ناپاک خیال آئے. اور ان سے یہ کہا کہ اپنے تو اس طرح کی بات کرو, نرم بات مت کرو کہ کوئی بیمار دلی مرد والے کے لیے کسی قسم کی کوئی گندا خیال اس کے دل میں پیدا ہو. بات کرو تو بولنا قولا معروفا, معروف بات, دھن کی بات کرو, اخلاقی بات کرو. اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وقرنا فی بیوتکن, اور انبیاء کی نبی کی بیویوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, اور جاہلیت الاولى میں جیسا بے پردہ نکلا کرتی تھیں اس طرح ہوا آپ نہیں نکلے. یعنی یہ ہے کہ جاہلیت الاولى میں جو اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں جو بے پردگی وغیرہ کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ جو نکلنا ہوتا تھا عورتوں کا, وہ طریقہ اختیار مت کرو. بلکہ یہ ہے کہ نبی کے گھر میں ہیں تو اقامت کے صلات کرو, ہدایت زکات کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس میں چونکہ مطالبہ کرنے میں اور اس طرح کی چیزوں کا تقاضا کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے, اور اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیذھبن عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل جو عام قسم کی جو گندگی کہلاتی ہے اس گندگی سے گیا ان کے دلوں کو پاک کریں. اب ازواج مطہرات ہیں, ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ الطیبون للطیبات, الخبیثات للخبیثات, الخبیثون للخبیثات, والطیبون للطیبات, والطیبات للطیبین جو آیا ہے, تو ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات سب طیبات طاہرات میں ہیں اور ان سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ اللہ وہ معصوم الخطا تو نہیں ہے لیکن محفوظ الخطا ضرور ہے. جتنے صحابہ ہیں, ازواج مطہرات ہیں, یہ سب جو ہیں وہ معصوم الخطا نہیں ہے. معصوم الخطا صرف اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں, لیکن صحابہ جو ہیں وہ تمام کے تمام وہ معصوم الخطا ہیں, وہ محفوظ الخطا ہیں, اللہ نے ان کو خطا سے محفوظ رکھا ہے. اسی وجہ سے اس آیت کی بنیاد پر شیعہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو معصوم رکھا ہے. ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں خطا سے, ایسے ہی اہل بیت بھی جو ہے وہ معصوم ہے. اہل سنت و جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ محفوظ الخطا ضرور ہیں لیکن معصوم الخطا نہیں ہے. وہ صرف انبیاء کا درجہ ہوتا ہے. تو یہاں جو ان کے بارے میں رجس کہا ہے, یہ رجس جو ہے وہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے بلکہ ایک عام سی بات جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینے والی ہے. ایسی چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ازواج مطہرات کو اگرچہ کہ اس میں بعض خطابات ہیں لیکن حکم کے اعتبار سے سب کے لیے ہے. پھر ایک روایت میں یہ آیا کہ بعض عورتیں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہر جگہ پر مردوں کے فضائل ہیں, مردوں کا تذکرہ ہے, مردوں کی بات ہے, عورتوں کی تو کوئی بات آتی نہیں ہے, عورتیں بھی اچھے کام کرتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کا کہیں تعریف ہی نہیں کی جاتی, ان کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نازل فرمائی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اس میں مسلمان مردوں کا, مسلمان عورتوں کا, مومن مردوں اور مومن عورتوں کا, اور صدقہ دینے والی عورتیں سب کا تذکرہ اس میں آیا, تو ان کی بھی اس میں جدی ہوئی ہوگی. دوسرا مسئلہ جو حضرت زید سے متعلق تھا, دو منٹ میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. حضرت زید کا جب نکاح ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صاحب بہن سے نکاح ادا کر دیا. شروع میں تو خود زینب بھی راضی نہیں تھی, نہ ان کے بھائی راضی تھے, لیکن جب اللہ نے کہا کہ ماں کان علی مومن ولا مومن اذا قضى اللہ, کسی بھی مومن اور مومنین کے مومن مرد اور عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کرے تو پھر اس کے خلاف جائے, تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر یہ ہے کہ وہ تیار ہو گئے. آپ نے ان کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کر دیا. چونکہ حضرت زینب کے ساتھ ایک غلامی کا دھبہ لگا ہوا تھا, اور حضرت زینب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے تھیں, آپ کی خوبی ذات بہن تھیں, تو ظاہر ہے کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ چونکہ اونچی تھیں, اور حضرت زینب ایک غلام تھے جو آزاد کر دیے گئے, تو تھوڑی سی مناسبت دونوں کے درمیان نہیں ہوئی. تھوڑے دن کے بعد نامناسب تھوڑی سی کشیدگیاں شروع ہو گئی. حضرت زینب نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا. جب وہ طلاق دینے کا انہوں نے ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, تو آپ نے ان کو فرمایا کہ اتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, طلاق مت دو. اور اس لیے کہ آپ اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ چیز تو ہے نہیں، جائز اور حلال چیز ضرور ہے، لیکن جتنے جائز اور حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند چیز جو ہے وہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے. اب غض المباحد اس کو کہا گیا ہے کہ مباح اور جائز چیزوں میں سب سے ابغض اور ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، انتہائی مجبوری میں دینے کی ایک شکل ہے وہ، ورنہ وہ آپ اٹھے بیٹھے طلاق دینے والی بات نہیں ہے. تو آپ نے ان کو تھوڑا احساس دلایا کہ تم جو ہے ابھی طلاق مت دو، معاملے کو سنبھال لو. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی بنیاد پر اس بات کی اطلاع دی تھی کہ زید طلاق دیں گے اور زینب عدت کے بعد تمہاری نکاح میں آئیں گی. یہ اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، لیکن اس بات کا اظہار آپ نے حضرت زید سے نہیں کیا، لیکن جب بھی وہ مشورہ کرتے تو آپ ان سے یہی کہتے کہ طلاق مت دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہ کہا کہ وہ تخفی ما فی نفسک، آپ نے وہ بات اپنے دل کے اندر رکھی جو اللہ نے آپ کو بتائی تھی، اس کا اظہار کر دینا تھا لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا. تو تھوڑی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پوچھ گچھ کی گئی کہ آپ کو اس کا اظہار کرنا تھا لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ بہت سی مصلحتیں اس میں تھیں، اس میں سے ایک مصلحت یہ تھی کہ چونکہ مشرکین کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ اپنے مبلے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے وہ لوگ، اگر میں اس کو ان کے طلاق دینے کے بعد میں اس کو نکاح کر لوں گا اور اللہ کا یہ حکم میں کر لوں گا تو ان کی طرف سے تانے تشنی اور تنقیدی تبصرے یہ سب کچھ ہوں گے. اس خوف سے آپ نے اس کو تھوڑا سا رکھا ہے، اس مسئلہ سے رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. واللہ احق ان تخشى، آپ لوگ کو تخشى الناس واللہ احق ان تخشى، آپ لوگوں سے خشیت رکھتے ہیں. حالانکہ یہ ہے کہ اللہ سے خشیت رکھنا چاہیے تھا، اور آپ کے خشیت رکھنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دنیاوی معاملہ ہے اور اس دنیاوی معاملے میں تانے اور تبصروں کی کوئی بات ہوں گی، اس لیے اس سے آپ حفاظت کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جہاں دینی کوئی مصلحت ہو وہاں پھر کسی کی رو رعایت نہیں کی جائے گی، اس کو برملا کہنا چاہیے تھا، یہ اللہ کا منشا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی گرفت فرمائی اور فرمایا کہ وہ دخش الناس واللہ احق والدخشا، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو کسی مصلحت کی وجہ سے آپ نے اس کا اظہار کیا تھا. چنانچہ یہ ہے کہ طلاق ہوئی، اور طلاق ہونے کے بعد حضرت زینب کے متعلق پہلے ہی یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اللہ نے کہا کہ زوجنا کہا، ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کر لیا تھا جب حضرت زید نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اسی لیے حضرت زینب اور ازواج مطہرات کے مقابلے میں یہ کہا کرتی تھیں کہ تم سب کا نکاح تو جو ہے زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح جو ہے وہ آسمان پر ہے، اللہ نے کیا ہے پہلے سے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دے دی. اور یہ ایسا کیا کہ یہ کہلا یقون عالم مومن حرج فی ازواج ابی عالم، کیونکہ مسلمانوں میں بھی وہی عقیدہ اگر چلے جو مشرکین کا ہے کہ مبلے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے، تو مسلمانوں میں یہ حرج پیدا ہو جائے گا. تو اس حرج کو ختم کرنے کے لیے اور اس غلط عقیدے کو اور غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ احکام جاری کیے، اور اس کا عملی سلسلہ اور عملی جامع جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فرمایا کہ یہ عقیدہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو. لہذا یہ ہے کہ اگر منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور خود وہ آدمی جس نے اس کو مبلا بیٹا بنا لیا تھا وہ اس کی بیوی سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لے تو یہ جائز ہے. ایسے ہی یہ ہے کہ وہ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اگر وہ جو آدمی پال لیا ہے وہ انتقال کر گیا ہے تو اس کی پراپرٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ میراث کا بھی حق نہیں رکھتا، وراثت کا بھی حق نہیں رکھتا. وہ اگر وہ خود لڑکا انتقال کر گیا تو پال لینے والے کو بھی کوئی حق نہیں ملتا کہ میں نے اس کی تربیت کی ہے، پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا ہے، لہذا اس کے مال میں سے میراث ملنا چاہیے. لیکن احکام متعلق تھے، اس لیے تفصیل کے ساتھ اس میں یہاں بیان کیا گیا کہ میراث کے احکام ہیں، نکاح کے احکام ہیں، وہ مبلے بیٹے کے ساتھ حقیقی بیٹے والے کے احکام کا اس پر انتباہ نہیں ہوتا، اپلائی نہیں ہوتا. تو یہ زمانۂ جاہلیت کی ایک رسم ختم کی گئی اس کے ذریعے سے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.